السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہماری یہ نشریات آن لائن بھی سن سکتے ہیں. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
تحریک انصاف کا کراچی میں ایک بڑے جلسے کا انعقاد. مبصرین کے نزدیک یہ حکومت پر دباؤ بڑھانے کی ایک اور کوشش ہے. وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
بھارت امریکی سیاحوں کو ویزا آن ارائیول کی سہولت دینے کے لیے تیار. مودی کے دورے سے قبل تمام تفصیلات طے ہو جائیں گی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، سیرا لیون میں حکومت کی طرف سے لاگو پابندی ختم ہو گئی. 3 روز تک لوگوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت کا مقصد ایبولا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنا تھا، جس کی وجہ سے 2600 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. افغانستان میں صدارتی منصب کے حریف اشرف غنی اور عبداللہ نے آج اتوار کے روز شراکت اقتدار کے سمجھوتے پر دستخط کر دیے تاکہ قومی اتحاد کی حکومت تشکیل دی جائے. کابل میں صدارتی محل میں دونوں امیدواروں نے مصافحہ کیا اور ایک دوسرے سے گلے ملے، جس سے پہلے اس سیاسی سمجھوتے پر دستخط کیے گئے جس کا طویل عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا. سبک دوش ہونے والے صدر حامد کرزئی نے اجتماع سے مختصر خطاب کیا اور مسٹر غنی اور مسٹر عبداللہ دونوں کو شراکت اقتدار کا سمجھوتا طے کرنے پر مبارکباد دی. مسٹر کرزئی نے کہا کہ افغان قوم اس دن کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی اور خدا آپ سب کو کامیابی اور خوشحالی سے نوازے تاکہ آپ دن رات افغان قوم کی خدمت کر سکیں اور اپنے فرائض کو بخوبی نبھا سکیں. آزاد انتخابی کمیشن 14 جون کے صدارتی فیصلہ کن انتخاب کے نتائج کا اعلان کرنے والا ہے، جس میں مسٹر غنی کو فاتح اور کامیاب قرار دیا جائے گا. شراکت اقتدار کے سمجھوتے کے تحت ہارنے والے امیدوار کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ چیف ایگزیکٹو کے نئے منصب کو یا تو خود سنبھالے یا پھر اس کے لیے اپنے کسی نمائندے کو نامزد کر دے. چیف ایگزیکٹو نئے صدر کے ساتھ قریبی رابطے میں رہ کر ملک کے نظم و نسق کا کام سنبھالیں گے. اس سمجھوتے کی تفصیلات ابھی جاری نہیں کی گئیں. کرزئی کے ترجمان ایمل فیضی نے کہا ہے کہ توقع ہے مسٹر ایک ہفتے کے اندر حلف اٹھا لیں گے. امریکہ اور اقوام متحدہ دونوں کی طرف سے امیدواروں کو مبارکباد دی گئی ہے. افغانستان میں صدارتی انتخاب کے دو حریف امیدواروں نے اتحاد کی ایک مشترکہ حکومت بنانے کے جس معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں. یوں ایک متنازع الیکشن کا مہینوں سے جاری بحران ختم ہو گیا، جس میں عبداللہ اور اشرف غنی دونوں اپنے اپنے فتح کا دعویٰ کر رہے تھے. ہفتے کے شب طے پانے والے معاہدے کے تحت سابق وزیر خزانہ اشرف غنی صدر کا منصب سنبھالیں گے. اسلام آباد سے تفصیلات کے ساتھ ناصر محمود.
افغانستان میں صدارتی امیدواروں نے شراکت اقتدار کے معاہدے پر دستخط کر دیے، جس کے تحت اشرف غنی ملک کے صدر جبکہ عبداللہ ملک کے لیے چیف ایگزیکٹو نامزد کریں گے. اتوار کو کابل میں ہونے والی ایک تقریب میں اس معاہدے پر دونوں نے دستخط کیے، مصافحہ اور ایک دوسرے سے معانقہ کیا. یہ تقریب صدارتی محل میں منعقد ہوئی، جہاں موجودہ صدر حامد کرزئی بھی موجود تھے. قومی اتحاد والی حکومت تشکیل دینے کے معاہدے پر دستخط کے ساتھ ہی 14 جون کو صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے بعد کھڑے ہونے والے تنازع کا اختتام ہو گیا، جو کہ تاریخ میں پہلی بار ملک میں جمہوری انتقال اقتدار کے لیے ایک خطرہ تصور کیا جا رہا تھا. اپریل میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں کوئی بھی امیدوار فتح کے لیے درکار 50% ووٹ حاصل نہیں کر سکا تھا، جس کے بعد سب سے زیادہ ووٹ لینے والے دو امیدواروں کے لیے انتخابات کے دوسرے مرحلے کا انعقاد 14 جون کو کیا گیا. دوسرے مرحلے کے ابتدائی نتائج میں اشرف غنی کو تقریباً 56% ووٹ ملے تھے، لیکن عبداللہ نے دھاندلی کا الزام عائد کرتے ہوئے نہ صرف نتائج کو ماننے سے انکار کیا بلکہ اپنے فاتح ہونے کا بھی اعلان کر دیا. اس تنازع کے حل کے لیے امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے افغانستان کا رخ کیا اور حریفوں کے درمیان اختلاف کا موضوع حل تلاش کرنے کی کوشش کی. بعد ازاں اقوام متحدہ کی زیر نگرانی دوسرے مرحلے میں ڈالے گئے تمام 80 لاکھ ووٹوں کی جانچ پڑتال کا عمل شروع کیا گیا. افغان امور پر گہری نظر رکھنے والے سینئر تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی کے نزدیک شراکت اقتدار کا معاہدہ سیاسی تنازع کے حل کے لیے خوش آئند ہے، لیکن ان کے بقول اس پر عمل درآمد میں وقت کے ساتھ ساتھ مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ اس معاہدے پر عمل درآمد اپنی جگہ ایک چیلنج ثابت ہوگا.
اس طرح کا معاہدہ، اس طرح کی اقتدار کی شراکت پہلے افغانستان میں کبھی نہیں ہوئی، اور یہ چیف ایگزیکٹو آفیسر، یہ عہدہ بھی افغانستان کے آئین میں نہیں ہے. ڈاکٹر عبداللہ یا ان کا نمائندہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوگا، جس کی حیثیت وزیر اعظم کے برابر ہوگی، لیکن افغانستان میں جو نظام ہے وہ صدارتی ہے، سارے اختیارات صدر کے پاس ہیں. تو اشرف غنی تو صدر ہوں گے، وہ تو اختیارات استعمال کریں گے، لیکن ڈاکٹر عبداللہ یا ان کے نمائندے اگر اختیارات استعمال کریں گے اس کے اوپر پیچیدگیاں پیدا ہوں گی. میرے خیال میں اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا.
امریکہ نے افغانستان کے ساتھ ایک دو طرفہ سیکیورٹی معاہدہ بھی تجویز کر رکھا ہے، جس کے تحت 2014 کے اواخر میں بین الاقوامی افواج کے افغانستان سے انخلا کے بعد ایک محدود تعداد میں امریکی فوجی اس ملک میں رہتے ہوئے مقامی سیکیورٹی فورسز کو انسداد دہشت گردی کی تربیت اور معاونت فراہم کریں گے. لیکن صدر حامد کرزئی نے اس معاہدے پر یہ کہہ کر دستخط نہیں کیے تھے کہ اس کی توثیق نئے افغان صدر کریں گے. شراکت اقتدار کا معاہدہ طے ہونے کے بعد اب توقع کی جا رہی ہے کہ نئے صدر اشرف غنی امریکہ کے ساتھ سلامتی کے دو طرفہ معاہدے پر بھی جلد دستخط کر دیں گے، جس کا عندیہ وہ انتخابی مہم کے دوران پہلے ہی دے چکے ہیں. ادھر پاکستان نے افغانستان میں شراکت اقتدار کے لیے دونوں حریف امیدواروں کے درمیان اتفاق کا خیر مقدم کیا ہے. دفتر خارجہ کی طرف سے اتوار کو جاری بیان میں کہا گیا کہ پاکستان افغانستان میں پرامن جمہوری انتقال اقتدار کی حمایت کے عزم پر قائم ہے اور معاہدے پر دستخط کو ایک مثبت پیش رفت سمجھتا ہے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان میں اپوزیشن پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے ایک بڑے جلسے سے پارٹی کی سینئر قیادت اور چیئر پرسن عمران خان نے خطاب کر رہے ہیں، جبکہ اسی دوران اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے تحت ایک ماہ سے زیادہ عرصے سے احتجاجی دھرنا جاری ہے. اس بارے میں جیسے جیسے ہمیں تازہ ترین رپورٹیں ملتی جائیں گی ہم اپڈیٹس آپ کے لیے پیش کرتے رہیں گے. اس وقت ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
اسلام آباد میں ایک ماہ سے زائد عرصے سے حکومت مخالف احتجاجی دھرنا دیے بیٹھی پاکستان تحریک انصاف نے اتوار کو ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ایک بڑے جلسے کا اہتمام کیا، جو کہ مبصرین کے بقول اس جماعت کی اپنے مطالبات کی عوامی حمایت میں اضافے کی کوشش اور حکومت پر دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی کو ظاہر کرتا ہے. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان مسلم لیگ نون کی حکومت پر گزشتہ عام انتخابات میں دھاندلی کا الزام عائد کرتے ہوئے وزیراعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں، اور 15 اگست سے ان کے کارکنوں نے اسلام آباد میں دھرنا بھی دے رکھا ہے. کراچی میں مزار قائد کے احاطے میں ہزاروں افراد، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، تحریک انصاف کے جلسے میں موجود ہیں. جلسہ گاہ کے گرد و نواح سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. شہر کی ایک باثر سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کی طرف سے بھی عمران خان کی کراچی آمد کا خیر مقدم کیا گیا. حکومت اور پارلیمان میں موجود دیگر سیاسی جماعتیں وزیراعظم کے مستعفی ہونے کے مطالبات کو مسترد کر چکی ہیں، اور سیاسی کشیدگی کے حل کی مذاکراتی کوششیں بھی تاحال نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکی ہیں. مبصرین کا کہنا ہے کہ 38 روز سے جاری تحریک انصاف کے احتجاجی دھرنے کے بعد اب کراچی میں ایک بڑے جلسے کا انعقاد حکومت پر دباؤ بڑھانے کی ایک نئی حکمت عملی کا آغاز ہو سکتا ہے. سینئر تجزیہ کار حسن عسکری رضوی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
یہ ایک نئی اسٹریٹجی کا آغاز ہو سکتا ہے، اور غالباً وہ اسٹریٹجی ہو کہ کچھ وقت کے ساتھ یہ لوگ کم از کم عمران خان واپس چلے جائیں اسلام آباد سے، اور اس کے بعد شہر در شہر وہ اپنے جلسے کریں. ضروری نہیں کہ ہر جلسے میں عمران خان ایڈریس کرے، اپنی ان کی آرگنائزیشن کے ذریعے وہ ویکلی بیسس پہ یا روزانہ کے بیسس پہ مختلف شہروں میں یہ جلسے کروا کے ایک ایشو کو زندہ رکھنے کے لیے اور اپنی سپورٹ ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے. ہو سکتا ہے کہ یہ جلسہ کراچی کا ہے ایک نئی اسٹریٹجی کے آغاز کی بنیاد بنے.
عمران خان کے ساتھ اسلام آباد میں پاکستان عوامی تحریک کے قائد طاہر القادری بھی دھرنا دیے ہوئے ہیں، اور وہ بھی وزیراعظم کی اقتدار سے علیحدگی کا مطالبہ کر رہے ہیں. رواں ہفتے ہی وزیراعظم نواز شریف نے پارلیمان کے مشترکہ اجلاس کے اختتام پر خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ کوئی بھی گھیراؤ کر کے حکومت کو گھر بھیجنے میں کامیاب نہیں ہوگا، اور نہ یہ روایت ڈالنے دی جائے گی. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
نیٹو کے اعلی فوجی کمانڈر نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ یوکرین کی حکومت اور روس نواز علیحدگی پسندوں کے درمیان بفر زون تشکیل کرنے کے سمجھوتے سے لڑائی کم کرنے میں مدد ملے گی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس وقت صورتحال یوکرین کے اندر موجود روسی فوجیوں کے لیے اچھی نہیں. نیٹو کے فوجی سربراہوں سے لتھوانیا میں بات چیت کے بعد امریکی فضائیہ کے جنرل فلپ بریڈلووا نے کہا کہ اس ماہ کے شروع میں جس فائر بندی کے سمجھوتے پر دستخط کیے گئے وہ محض نام نہاد ہے. انہوں نے حالیہ دنوں کے تشدد کا حوالہ دیا، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہے. اگرچہ نئے سمجھوتے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کشیدگی کم ہو جائے گی، تاہم باغیوں کے قبضے والے شہر ڈونیٹس میں اسلحے کے ایک کارخانے میں دھماکے ہوئے اور میڈیا کی اطلاعات میں انہیں گولہ باری کا نتیجہ قرار دیا گیا. دھماکوں کے نتیجے میں آگ بھی بھڑک اٹھی. ہڑتالوں اور جھڑپوں کے معاملے کو دیکھتے دیکھتے مذاکرات کاروں کو ابھی اس تنازع کے سب سے مشکل پہلو پر بھی تبادلہ خیال کرنا ہے، اور وہ باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں کو مستقبل میں دی جانے والی حیثیت سے متعلق ہے. اقوام متحدہ کے نمائندے نے کہا ہے کہ یمن کی حکومت شیعہ باغیوں کے ساتھ لڑائی ختم کرنے پر راضی ہو گئی ہے جو حالیہ دنوں میں شدت اختیار کر گئی تھی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے یمن کے لیے خصوصی مشیر جمال بن عمر نے ہفتے کے روز کہا کہ اس سمجھوتے سے قومی ساجھداری، سلامتی اور استحکام کی بنیاد فراہم ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اس بحران کو حل کرنے کے لیے تمام فریقوں کے ساتھ بھرپور مشاورت کے بعد یہ سمجھوتا طے پایا تھا۔ مصر میں سیکیورٹی عہدیداروں نے کہا ہے کہ قاہرہ کے ڈاؤن ٹاؤن میں ایک بم دھماکے میں دو پولیس لیفٹیننٹ کرنل ہلاک ہو گئے۔ یہ دھماکہ وزارت خارجہ کے قریب ہوا۔ حکام نے بتایا کہ دھماکے میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے، جس کا ہدف اتوار کے روز ایک پولیس چوکی تھی۔ کسی نے فوری طور پر اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ عسکریت پسندوں نے حالیہ مہینوں میں مصر میں بم دھماکوں اور فائرنگ کے واقعات میں اب تک درجنوں پولیس اہلکاروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ امریکہ انسداد دہشت گردی کی کوششوں کی حمایت کے سلسلے میں مصر کو 10 اپاچی ہیلی کاپٹر فراہم کرے گا۔ امریکی وزیر دفاع چک ہیگل نے اپنے مصری ہم منصب سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے ہیلی کاپٹروں کی فراہمی کی تصدیق کر دی تھی۔ اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کی قید سے رہائی پانے والے درجنوں ترک ہفتے کے روز استنبول پہنچ گئے۔ انہیں 101 دن تک یرغمال بنائے رکھا گیا تھا۔ تفصیلات استنبول سے وائس آف امریکہ کے لیے ڈورین جونز کی رپورٹ میں اسد حسن سے سنیے۔
ترک صدر رجب طیب اردگان نے تحریری طور پر اعلان کیا ہے کہ 49 ترک شہریوں کو جنہیں آئی ایس نے یرغمال بنا رکھا تھا ترکی کی انٹیلیجنس کی کوششوں سے آزاد کرا لیا گیا ہے۔ ترکی کی وزارت خارجہ نے بتایا ہے کہ ان کے شہریوں کی صحت بہتر ہے۔ یرغمال بنائے گئے افراد کا تعلق ترکی کے سفارتی عملے سے ہے اور ان کے خاندانوں کے افراد بھی ان میں شامل ہیں، جن میں خواتین اور بچے بھی ہیں۔ انہیں گزشتہ جون میں اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں نے موصل سے تحویل میں لے لیا تھا۔ موصل عراق کا دوسرا بڑا شہر ہے اور اس شہر میں ترک قونصلیٹ کو ان جنگجوؤں نے محاصرے میں لے لیا تھا۔ ترک وزیر اعظم احمد داوتاغلو نے، جو آذربائیجان کا دورہ مختصر کرنے پر مجبور ہوئے تھے، کہا کہ شہریوں کی رہائی ایک مشکل اور طویل عمل کا نتیجہ ہے۔
günlerdir haftalardır süren yoğun çalışmanın neticesinde bu gece sabaha karşı
وزیر اعظم داوتاغلو کے الفاظ ہیں کہ دنوں اور ہفتوں پر محیط سخت محنت کے بعد ترک عہدیدار اپنے شہریوں کو ہفتے کی صبح گھر لانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کئی ہفتوں کو راتوں کو سو نہ پانے کے بعد یہ خوشی کی خبر سناتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ ترکی کے ذرائع ابلاغ نے اطلاع دی ہے کہ یرغمال بنائے گئے شہری سرحدی شہر سانیلی عرفہ میں انٹیلیجنس کے عہدیداروں کے ساتھ کاروں کے ایک قافلے میں پہنچے۔ صدر طیب اردگان نے اپنے بیان میں ترکی کی انٹیلیجنس سروس کو یہ کہتے ہوئے داد تحسین پیش کی ہے کہ بہت صبر کے ساتھ خود کو وقف کرتے ہوئے یہ ریسکیو آپریشن مکمل کیا گیا۔ صدر نے کہا کہ انٹیلیجنس نے یہ آپریشن اپنے طریقوں سے کیا ہے۔ یہ خبریں ملتی رہی ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ نے ان ترک باشندوں کی رہائی کے لیے $100 ملین کا تاوان مانگا تھا۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ترک حکومت کی کوششوں سے آئی ایس ایل کے قبضے میں ترک یرغمالوں کی رہائی پر ہمارے ساتھی نفیسہ ہودبائے نے اب پروگرام ان دا نیوز میں واشنگٹن کے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال اور مشرق وسطی میں سابق سفیر مشتاق مہر سے بات کی ہے۔ اسی پر مبنی ایک رپورٹ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔
ڈاکٹر زبیر، ترکی کے اس کردار کے بارے میں کچھ بتائیے۔
دیکھیے، یہ امید تو تھی کہ ایسا ہوگا۔ اصل میں آپ کو دیکھنا یہ ضروری ہے کہ ترکی کا معاملہ کچھ ایسا ہی ہے جیسا کہ پاکستان کا تھا افغانستان کے معاملے میں۔ ترکی ایک عجیب قسم کی کنڈیشن میں ہے جہاں پر ان کے کئی آبجیکٹیو جو ہے ایک دوسرے سے کانفلکٹ کرتے ہیں۔ وہ انڈر پریشر بھی ہیں، ان کو یہ ان کے اوپر یہ پریشر ہے نیٹو کی طرف سے، یورپ کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے کہ وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں۔ دوسری طرف ان کی اپنی ولنریبلٹیز ہیں، خاص طور پہ کردوں کے سامنے۔ ایسے معاملات میں ان کے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ ان ڈفرینٹ قسم کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو بیلنس کیسے کریں۔ مثلاً آج یہ جو خبر ہے کہ جو ان کے 50 سے قریب جو ان کے کونسلیٹ کے جو کام کرنے والے تھے، کارکن جو تھے، ان کو اسلامک اسٹیٹ نے رہا کر دیا ہے اور وہ واپس ترکی پہنچ گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان اور آئی ایس ایل کے درمیان کچھ تنازعات جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے معاملات میں ترکی کیا کرے گا؟ آیا ترکی پوری ایکٹیولی آئی ایس کے خلاف کام کرنا شروع کر دے گا، یا ان معاملوں کو دیکھتے ہوئے وہ ایک ماڈریٹ قسم کا، فلیکسیبل قسم کا ایٹیٹیوڈ اختیار کرے گا؟
بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ مشرق وسطی میں سابق سفیر مشتاق مہر ہیں جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں۔ مشتاق صاحب، آپ بھی جانتے ہیں کہ ترکی کو ایک کامیابی ہوئی ہے اور انہوں نے کوئی تقریباً 50 لوگوں کو رہا کیا ہے جو آئیسس کے قبضے میں تھے۔ آپ ترکی کا رول کیا دیکھتے ہیں آئیسس کے خلاف؟
تو ترکیش انٹیلیجنس اور ترکیش
اسٹیبلشمنٹ اس سے کافی انفلوئنس رکھتی ہے, خاص طور پہ وہ عراق اور سیریا کو وہ اپنی پیرٹی سمجھتی ہیں اور وہاں کی جو چیلنجز ہیں ان کو بہت مانیٹر کرتی ہیں. اور ترکی کے پاس اس وقت فائنینشیل ریسورسز ہیں کہ وہ اپنے جو ہاسٹیجز ہیں ان کو وہ حاصل کر سکیں, یا تو اپنی ایفرٹ سے یا جو دوسری انٹیلیجنس آرگنائزیشن ہے, خاص طور پہ ان کا جو خاص تعلق ہے وہ اسرائیلی انٹیلیجنس سے بہت ہے اور وہ بہت حد تک عراقی انٹیلیجنس کے ساتھ بھی کوپریٹ کرتے ہیں.
ہمارے ساتھ تھے مشرق وسطی میں سابق سفیر مشتاق مہر جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ تھے واشنگٹن ڈی سی میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال.
دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کی پیش قدمی کی وجہ سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہزاروں شامی کرد پناہ کے لیے سرحد پار کر کے ترکی میں داخل ہو گئے. عرب میڈیا کے مطابق شدت پسندوں نے شام کے شمال مشرق میں کردوں کے 7 دیہاتوں پر قبضہ کر لیا تھا. ترکی میں داخل ہونے والے پناہ گزینوں میں شامل 34 سالہ لقمان عیسیٰ نے بتایا کہ جھڑپیں شروع ہونے کے بعد ہم تقریباً 30 خاندانوں کا قافلہ وہاں سے نکل آیا. ان کا کہنا تھا کہ دولت اسلامیہ کے جنگجو ان کے دیہات سلیبی میں داخل ہوئے اور ان کے پاس بھاری اسلحہ تھا, جبکہ ان سے لڑنے والے کردوں کے پاس ہلکے ہتھیار تھے. ترکی نے کردوں کی نقل مکانی کے بعد اپنی سرحد ان کے لیے کھول دی تھی. یہ لوگ عین العرب نامی علاقے پر شدت پسندوں کے حملے کے پیش نظر وہاں سے منتقل ہونا شروع ہو گئے تھے. سیرا لیون میں حکومت کی طرف سے لاگو پابندی کو ختم کر دیا گیا ہے. 3 روز تک لوگوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت کی گئی تھی, جس کا مقصد ایبولا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنا تھا, جس کی وجہ سے مغربی افریقہ میں 2600 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں. سیرا لیون کے صدر نے حکم دیا تھا کہ قریب 60 لاکھ افراد 3 روز تک اپنے گھروں ہی میں رہیں, تاکہ صحت کے شعبے میں کام کرنے والے ارکان متاثرہ افراد کی شناخت کریں اور دوسروں کو آگاہی دیں کہ خود کو اس بیماری سے کیوں کر محفوظ کیا جا سکتا ہے. ایبولا کے خلاف کام کرنے والے ایک ہیلتھ افسر لامین اونیزا کا کہنا ہے کہ مجھے مطلع کیا گیا کہ لوگ اپنے گھروں سے بھاگ کر جنگلوں کا رخ کر رہے ہیں, اس لیے وقت ضائع کیے بغیر میں نے علاقے کے انچارج کو آگاہ کیا کہ اپنے لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم انہیں طاقت کے زور پر روکنے کو نہیں آ رہے, ہم انہیں ایبولا مرض کے بارے میں معلومات دینے کے لیے آ رہے ہیں تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ ایبولا کے خلاف اپنا تحفظ کیوں کرنا ہے. ایبولا سے ہماری جانوں کو خطرہ ہے, ہماری ملازمتوں کو خطرہ ہے, ہمارے بچوں کی تعلیم کو مسئلہ درپیش ہے, اس لیے کہ وہ اسکول ہی نہیں جا پا رہے. لوگوں کو الگ تھلگ کرنے کا فیصلہ ایبولا کے پھیلاؤ کی روک تھام اور اس پر قابو پانے کی کوشش تھا, لیکن اس پر نکتہ چینی کی گئی اور شکوک و شبہات کا اظہار ہوا. مقامی شہری محمد کمارا کہتے ہیں کہ صفائی کرنا درست ہے, لیکن ابتدا میں جس انداز میں پیغام ملا وہ غلط تھا, اس سے افراتفری پھیل گئی. ہمارے بیشتر افراد بھاگ نکلے جب انہوں نے صحت کے شعبے سے ارکان کو اپنے گھروں کی طرف آتے دیکھا. ہمیں مختلف طرح کی معلومات مل رہی تھیں, لیکن صحت کے عہدیداروں کی آمد کے بعد ہم نے ان سے اپنی ملاقات کو پسند کیا. ایبولا کی وجہ سے 5300 سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں, ان میں سے بیشتر لائبیریا, سیرا لیون اور گنی میں ہیں, اور اس میں کمی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. نائجیریا اور سینیگال بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں. امریکہ نے اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے $175 ملین فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے اور 3000 فوجی علاقے میں بھیج رہا ہے, جو وہاں فیلڈ ہاسپٹل بنائیں گے اور لاجسٹک امداد فراہم کی جائے گی. پوپ فرانسس البانیہ میں ہیں. اٹلی سے باہر کسی یورپی ملک کا یہ ان کا پہلا دورہ ہے. دنیا میں 1 ارب رومن کیتھولکس کے لیڈر نے دارالحکومت ترانا میں صدر مدر ٹریسا اسکوائر پر اجتماعی دعا کرائی. اپنے 1 روزہ دورے میں وہ البانیہ کے صدر بجار نشانی سے بھی ملاقات کریں گے. G20 گروپ کے ملکوں سے وزرائے خزانہ اور سینٹرل بینکوں کے گورنروں کا 2 روزہ اجلاس کوئنز لینڈ آسٹریلیا میں ختم ہو گیا ہے. برسبن میں نومبر میں G20 لیڈروں کا سربراہی اجلاس ہوگا. خبریں ختم ہوئیں. خبروں کے بعد آئیے پروگرام میں شامل کچھ اور رپورٹیں آپ کو سنوائیں. ایسے میں جبکہ امریکی قیادت کا اتحاد عراق اور شام میں اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کے خلاف حکمت عملی طے کرنے کے لیے باہم مربوط ہو رہا ہے, اس گروپ کا ٹیکنالوجی سے بہراور عوامی رابطے کا شعبہ اپنی چوکا دینے والی ویڈیوز اور دوسرے پروپیگنڈے کے ذریعے ذرائع ابلاغ کی شہ سرخیوں کو اپنی گرفت میں لے رہا ہے. لیکن بیروت سے وائس آف امریکہ کے حیدر مردوخ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ خطے کے کئی تجزیہ کار بتاتے ہیں کہ اگرچہ اسلامک اسٹیٹ گروپ بین الاقوامی اتحاد کو دور رہنے کی تلقین کر رہا ہے, مگر اس کا اصل مقصد مغرب کو جنگ کے میدان میں دھکیلنا ہے. مزید تفصیلات نیلوفر مغل کی زبانی.
Hello, my name is John Cantley. I'm a British journalist who used to work for some of the bigger newspapers.
جمعرات کو جاری ہونے والی ایک ویڈیو میں برطانوی صحافی جان کینٹلی ایک نیوز کاسٹر کی طرح بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلامک اسٹیٹ گروپ کے قیدی ہیں. یہ گروپ آئی ایس ایس اور آئی ایس ایل کے ناموں سے بھی موسوم ہے.
In November 2012, I came to Syria, where I was subsequently captured by the Islamic State.
کینٹلی کو 2 سال قبل شام سے اس وقت اغوا کیا گیا تھا جب وہ ایک امریکی صحافی جیمز فولی کے ساتھ سفر کر رہے تھے. عسکریت پسند فولی سمیت ایک اور امریکی صحافی اور ایک برطانوی امدادی کارکن کے سر قلم کر چکے ہیں. ویڈیو میں جس کی فوٹوگرافی بظاہر ماہرانہ انداز میں کی گئی ہے, کینٹلی نے نارنجی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جیسا کہ ان دوسرے لوگوں نے اس وقت پہن رکھے تھے جب ان کے سر قلم کیے گئے تھے. کینٹلی کے الفاظ ہیں,
Maybe I will live and maybe I will die, but I want to take this opportunity to convey some facts that you can verify.
ہو سکتا ہے کہ میں زندہ رہوں اور ہو سکتا ہے کہ میں مار دیا جاؤں, لیکن میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ تک کچھ حقائق پہنچانا چاہتا ہوں جن کی آپ تصدیق کر سکتے ہیں. یہ ایسے حقائق ہیں جن پر اگر آپ غور و فکر کریں تو ممکن ہے کہ اس سے زندگیاں بچانے میں مدد مل سکے. کینتلی نے مغربی حکومتوں کو طویل جنگ کے باوجود عراق اور افغانستان کو محفوظ بنانے میں ان کی ناکامی کے بعد انہیں عراق میں مداخلت سے باز رہنے کی تلقین کی. اس ہفتے عسکریت پسندوں کی جانب سے جاری کی جانے والی ایک اور ویڈیو بم دھماکوں اور حملوں کے خطرات کے ساتھ ہالی ووڈ کی کسی فلم کے اشتہار جیسی دکھائی دیتی ہے. ویڈیو میں آخری بم دھماکے کے بعد ایک کارڈ ظاہر ہوتا ہے جس پر لکھا ہے, جنگ کے شعلے, لڑائی ابھی شروع ہوئی ہے, اور اس کے آخر میں یہ تحریر سامنے آتی ہے, جلد آ رہا ہے. لیکن خطے کے کئی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگرچہ اسلامک اسٹیٹ مغرب کو حملہ کرنے سے خبردار کر رہی ہے, جبکہ حقیقتاً وہ یہ چاہتی ہے کہ مغرب جنگ میں کود پڑے. سیکیورٹی سے متعلق ایک تنظیم کنٹری رسک سولوشن کے سربراہ ڈینیل ویگنر کا کہنا ہے,
And their ultimate objective is to ensure that the US and the West will engage them on the battlefield.
ان کا حتمی مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ امریکہ اور مغربی ممالک میدان جنگ میں ان کے سامنے آ جائیں. وہ اصل میں یہی چاہتے ہیں, اس سے انہیں اپنی بھرتیوں کا عمل آگے بڑھانے میں مدد ملے گی. اور امریکہ اور مغربی ملک بینا وہی کچھ کر رہے ہیں جو بظاہر آئی ایس ایس ان سے کروانا چاہتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جنگ میں مغربی حکومتوں کی شمولیت مزید غیر ملکیوں کو اسلامک اسٹیٹ کی ان کے خلاف جنگ میں شرکت پر ابھارے گی, جنہیں وہ صلیبی جنگ کرنے والے قرار دیتے ہیں, جس سے بنیادی طور پر مراد کوئی بھی ایسا شخص ہے جو ان کی وضع کردہ انتہا پسندانہ اسلامی شریعت کی حمایت نہیں کرتا. لیکن ویگنر مزید کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اسلامک اسٹیٹ آخر کار وہ جنگ نہ کروا سکے جو وہ چاہتی ہے.
I do find myself wondering whether this is the type of engagement they'll want, however. As long as this is being done by the air,
میں خود اس بارے میں غیر یقینی کیفیت میں مبتلا ہوں کہ آیا وہ اسی انداز سے انہیں لڑائی میں شامل کرنا چاہیں گے, اور جتنے عرصے تک ڈرون اور لڑاکا طیاروں کے ذریعے یہ ہوتا رہے گا, مجھے معلوم نہیں کہ کیسے آئی ایس ایس یہ کہہ سکتی ہے کہ وہ کتنے مؤثر طریقے سے امریکہ کو جنگ کے میدان میں کھینچ رہی ہے. ایسے میں جبکہ لوگ اسلامک اسٹیٹ کے زیر تسلط علاقوں سے اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں, کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس گروپ کو نیست و نابود کرنے سے ہی خطے کو بچایا جا سکتا ہے اور دہشت گردی کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے. لبنان میں 25 سالہ فراس نے دوپہر کے کھانے پر اپنے آبائی وطن شام میں ہونے والے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسلامک اسٹیٹ ان کے صوبے کی زیادہ تر علاقے پر قابض ہو چکی ہے, لیکن دوسرے باغی گروپس ابھی تک شہر کے اندر ہی لڑائیاں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کے تمام کام رکے ہوئے ہیں کیونکہ تمام سرکاری کارکن فرار ہو چکے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ حال ہی میں ایک پڑتالی چوکی پر سپاہیوں نے ان کے 3 دوستوں سے پوچھا کہ وہ کس گروپ کی حمایت کرتے ہیں. اس کے دوستوں نے سپاہیوں سے دریافت کیا کہ وہ کس کے ساتھ ہیں. سپاہیوں نے جواب دیا کہ ان کا تعلق باغی گروپ فری سیرین آرمی سے ہے. ان نوجوانوں نے جو کسی گروپ کے حامی نہیں تھے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ وہ فری سیرین آرمی کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں. فراس نے بتایا کہ حقیقتاً ان سپاہیوں کا تعلق اسلامک اسٹیٹ سے تھا. انہوں نے تینوں نوجوانوں کو موقع پر ہی ہلاک کر دیا. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستانی امریکن ڈاکٹرز کی سب سے بڑی تنظیم اپنا کے صدر ڈاکٹر آصف رحمان کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے نوجوان ڈاکٹروں کو تعلیم کی غرض سے امریکہ آنے میں پیشہ وارانہ مدد اور سہولتیں فراہم کرنے کے لیے کوشاں رہیں گے. ہمارے ساتھی سارا زمان نے حال ہی میں اپنا نے کنونشن کے موقع پر ڈاکٹر آصف سے بات چیت کی. انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
ڈاکٹر آصف رحمان، ہمارے لیے وقت نکالنے کا بہت شکریہ. امریکہ میں وہ ڈاکٹرز جو ویل اسٹیبلشڈ ہیں، اچھی انکم ارن کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟
ہیلتھ کیئر سیکٹر میں اپنا صحت کے نام سے وی ہیو ڈسپنسریز اینڈ وی ور سینڈنگ میڈیسن. اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس سی میں اپنا از کنٹریبیوٹنگ ان ایجوکیشن، پریونشن اینڈ ٹریننگ. ڈائبٹیز میں شروع ہو گیا ہے. گڈ میجورٹی آف پاکستانی فزیشین ہو ہیپن ٹو بی ان کارڈیالوجسٹ، دے گو بیک ٹو گیو لیکچرز اینڈ دے گو بیک ٹو گیو ڈو پروسیجرز ان پور پیپل. اسی طرح
بالکل
مفت ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں جا کے دے گیو اٹ بیک ٹو دا کنٹری اینڈ کمیونٹیز.
اینڈ آئی نو کہ اپنا ڈیزاسٹر ریلیف میں خاص طور پہ پاکستان میں بہت ایکٹیو رہتی ہے. جب بھی پاکستان میں کوئی بھی قدرتی آفت آئی ہے تو اپنا کے پلیٹ فارم سے بہت مدد کی گئی ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا اسپیسیفکلی ہمیں بتا سکیں اپنا کا کنٹریبیوشن اس حوالے سے.
ارتھ کویک آیا، اپنا واز دیئر ان اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم. وہاں پہ ولیج بنائے گئے، اسکول بنائے گئے، ایون ریہیب میں پارٹیسپیٹ کیا. پیپل وینٹ دیئر والنٹیئرلی اینڈ ڈڈ سرجریز. فلڈ ہوا، سندھ میں فلڈ ہوا، وی بلٹ اے ولیج منیر آباد ان پنجاب. خیبر پختونخوا میں بھی ہمارا ایک ہیومن ہیلتھ فاؤنڈیشن کے ساتھ ایک ولیج ہوا. اب انٹرنلی ڈسپلیس جو ہو رہے ہیں اس کے لیے فنڈ ریزنگ کی جا رہی ہے اور ان کو دیا جا رہا ہے. ہم ہر ہفتے، ہر دوسرے ہفتے ڈفرینٹ میڈیکل اسکولس کے ایڈیٹوریمس میں یہاں سے ویبنار کرتے ہیں اور انٹریکٹیو ہوتا ہے کہ فزیشین اور ینگ اسٹوڈنٹس وہ ادھر ہیں، ان کے ساتھ ایجوکیشن ٹرانسفر کرنے میں ہم لوگ رول پلے کر رہے ہیں.
جو یونیورسٹیز ہیں وہاں کی، کیا رسپانس آپ نے ان کا دیکھا ہے؟ وہ کتنی ان کے لیے کتنی فائدہ مند ہے یہ چیز کہ یہاں سے ڈاکٹرز اپنا نالج وہاں ٹرانسفر کر رہے ہیں اور وہاں اسٹوڈنٹس کو بغیر ٹکٹ کے پیسے خرچے ایک طرح سے امریکی تعلیم مل رہی ہے اور امریکہ میں جو ایڈوانسز ہو رہے ہیں ہیلتھ کے شعبے میں وہ ڈائریکٹلی ایکسیس کر پا رہے ہیں؟ اس کے بارے میں بتائیے، امپیکٹ کیسا ہو رہا ہے اس کا اور یونیورسٹیز کا رسپانس کیسا ہے؟
لیکن جی، فیڈ بیک تو وی آر گیٹنگ اے ویری پازیٹیو فیڈ بیک دیٹ ٹرانسفر آف انفارمیشن، ٹرانسفر آف نالج اینڈ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ناؤ اٹ ہیز ایکسپینڈیڈ ٹو آل اسپیشلٹیز.
اپنا کے ڈاکٹرز پاکستان کی خاطر امریکہ میں کیا کر رہے ہیں؟
دیکھیں جی، اپنا کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے اور پاکستان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اگر وہاں کے فزیشین اس کنٹری میں آئیں، گیٹ ٹرین اینڈ سم آف دیم ول گو بیک. After September 11, it was a very difficult task. 300-400 physicians ہر سال آیا کرتے تھے. It came down to in 50s. اور وہ بھی ٹائم پر نہیں آتے تھے. تو اپنا had played a very important role in security clearance. Advocacy in the lawmakers. کہ جی یہ physicians ہیں، they America needs them. We try to teach them and give the impression that it's not that Pakistani physician needs to come here. Although they need to come here for education, but at the same time, there are underserved areas in America where they need foreign trained physician, and Pakistan can provide them a good quality physician.
Ye bataiye, America mein is organization ki kuch ahem sargarmiyan kya hain, khas taur pe awam ki khidmat ke hawale se?
Hamare 10-12 ke kareeb chapters hain. Un chapters ne free clinic khole hue hain. Chicago is one of them where our main office is. Isi tarah ٹیکسس میں ہیں، سینٹ لوئس مزوری میں ہیں، نیو جرسی میں ہے. دیر از اے فری کلینک، اور وہ فری کلینک از ناٹ جسٹ فوکسڈ ٹورڈز پاکستانی کمیونٹی. دیٹ فری کلینک از فوکسڈ فار اینی ون ہو ڈز ناٹ ہیو انشورنس کین کم دیئر. سو بیسیکلی ان اڈیشن ٹو سرونگ پاکستانی ڈسینٹ پیپل، وی آر آلسو سرونگ پوور پیپل آف دا لوکل کمیونٹی. امریکہ کے اندر ریسنٹلی سینڈی کا انسیڈنٹ ہوا تھا، تو اس میں اپنا نے رول پلے کیا by food supplies, by medicine, by volunteer.
اور آخر میں یہ بتائیے ضرور ہمارے ویورس کو کہ مستقبل کے کیا گولز ہیں اپنا کے، خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے.
پاکستان کے حوالے سے جی ہمارا گول وہی ہے جو پہلے بھی ہے کہ ٹو ایجوکیٹ اینڈ ٹو پرووائڈ دا سروسز وچ پاکستان ڈونٹ ہیو، ٹو پرووائڈ دا میڈیکل ٹیکنالوجی اینڈ ٹرانسفر آف ایجوکیشن، دیٹ از اوور گول. اینڈ جب بھی کبھی ایسی نیڈ ہوئی، جب بھی کبھی ایسی نیڈ ہوئی، کوئی انفارچونیٹ سرکمسٹانسز ہوئے، وی ول بی دیئر شولڈر ٹو شولڈر وتھ پاکستان.
ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے وقت نکالنے کا بہت شکریہ.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 10:30 بجے ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. افغانستان میں صدارتی امیدواروں نے شراکت اقتدار کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے تحت اشرف غنی ملک کے صدر جبکہ عبداللہ عبداللہ ملک کے لیے چیف ایگزیکٹو نامزد کریں گے. اتوار کو کابل میں ہونے والی ایک تقریب میں اس معاہدے پر دونوں دستخط کیے اور مسافہ اور ایک دوسرے سے معانقہ کیا. یہ تقریب صدارتی محل میں منعقد ہوئی، جہاں موجود صدر حامد کرزئی بھی موجود تھے. قومی اتحاد والی حکومت تشکیل دینے کے معاہدے پر دستخط کے ساتھ ہی 14 جون کو صدارتی انتخاب کے دوسرے مرحلے کے بعد کھڑے ہونے والے تنازع کا اختتام ہو گیا، جو کہ تاریخ میں پہلی بار ملک میں جمہوری انتقال اقتدار کے لیے ایک بڑا خطرہ تصور کیا جا رہا تھا. اس تنازع کے حل کے لیے امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے افغانستان کا دورہ کیا تھا اور حریفوں کے درمیان اختلاف کا موضوع حل تلاش کرنے کی کوشش کی تھی. شراکت اقتدار کا معاملہ طے ہونے کے بعد اب یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ جلد ہی نئے صدر اشرف غنی امریکہ کے ساتھ سلامتی کے دو طرفہ معاہدے پر بھی دستخط کر دیں گے، جس کا عندیہ وہ انتخابی مہم کے دوران پہلے ہی دے چکے ہیں. اور آئیے اب کچھ پاکستان کی سیاسی صورتحال کا ایک جائزہ پیش کرتے ہیں. پاکستان میں اپوزیشن پارٹی پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ڈی آئی کے ایک بڑے جلسے سے پارٹی کی سینئر قیادت اور چیئرمین عمران خان کا خطاب کے بارے میں یہ تازہ ترین رپورٹ ہمیں ارسال کے اسلام آباد سے ناصر محمود نے، آئیے سنتے ہیں.
اسلام آباد میں ایک ماہ سے زائد عرصے سے حکومت مخالف احتجاجی دھرنا دیے بیٹھی پاکستان تحریک انصاف نے اتوار کو ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ایک بڑے جلسے کا اہتمام کیا، جو کہ مبصرین کے بقول اس جماعت کی اپنے مطالبات کی عوامی حمایت میں اضافے کی کوشش اور حکومت پر دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی کو ظاہر کرتا ہے. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان مسلم لیگ نون کی حکومت پر گزشتہ عام انتخابات میں دھاندلی کا الزام عائد کرتے ہوئے وزیراعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں، اور 15 اگست سے ان کے کارکنوں نے اسلام آباد میں دھرنا بھی دے رکھا ہے. کراچی میں مزار قائد کے احاطے میں ہزاروں افراد، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے، تحریک انصاف کے جلسے میں موجود تھے. جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے اپنے مطالبات کو دہرایا اور لوگوں سے اپنے موقف کی حمایت کا کہا.
کراچی کے لوگوں، آپ میں سب سے زیادہ سیاسی شعور ہے. اب آپ نے نکلنا اپنے حقوق کے لیے. آپ نے کبھی اجازت نہیں دینی کسی کو آگے سے آپ کے حقوق لینا یا آپ کو غلامی کرنا یا کبھی الیکشن میں کوئی دھاندلی کرے. آپ نے رکھوالی کرنی اپنے الیکشن کی.
انہوں نے شہر میں جاری ٹارگٹ کلنگ اور دیگر منظم جرائم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کے نظام میں اصلاحات بہت ضروری ہیں.
یہ ہم آپ کو ایک ایسی پولیس بنا کے دکھائیں گے کراچی میں. پیسے ان کو دیں گے، غیر جانبدار رکھیں گے، غیر سیاسی رکھیں گے، اور آپ کو مہینوں کے اندر یہ ٹارگٹ کلرز کو پکڑ کے دکھائیں گے.
شہر کی ایک باثر سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کی طرف سے بھی عمران خان کی کراچی آمد کا خیر مقدم کیا گیا. حکومت اور پارلیمان میں موجود دیگر سیاسی جماعتیں وزیراعظم کے مستعفی ہونے کے مطالبات کو مسترد کر چکی ہیں، اور سیاسی کشیدگی کے حل کی مذاکراتی کوششیں بھی تاحال نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکی ہیں. مبصرین کا کہنا ہے کہ 38 روز سے جاری تحریک انصاف کے احتجاجی دھرنے کے بعد اب کراچی میں ایک بڑے جلسے کا انعقاد حکومت پر دباؤ بڑھانے کی ایک نئی حکمت عملی کا آغاز ہو سکتا ہے. سینئر تجزیہ کار حسن عسکری رضوی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
یہ ایک نئی اسٹریٹجی کا آغاز ہو سکتا ہے، اور غالباً وہ اسٹریٹجی ہو کہ کچھ وقت کے ساتھ یہ لوگ کم از کم عمران خان واپس چلے جائیں اسلام آباد سے، اور اس کے بعد شہر در شہر وہ اپنے جلسے کریں. ضروری نہیں کہ ہر جلسے میں عمران خان ایڈریس کرے، اپنی ان کی آرگنائزیشن کے ذریعے وہ ویکلی بیسس پہ یا روزانہ کے بیسس پہ مختلف شہروں میں یہ جلسے کروا کے ایک ایشو کو زندہ رکھنے کے لیے اور اپنی سپورٹ ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے. ہو سکتا ہے کہ یہ جلسہ کراچی کا ہے، ایک نئی اسٹریٹجی کے آغاز کی بنیاد بنے.
عمران خان کے ساتھ اسلام آباد میں پاکستان عوامی تحریک کے قائد طاہر القادری بھی دھرنا دیے ہوئے ہیں اور وہ بھی وزیراعظم کی اقتدار سے علیحدگی کا مطالبہ کر رہے ہیں. رواں ہفتے ہی وزیراعظم نواز شریف نے پارلیمان کے مشترکہ اجلاس کے اختتام پر خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ کوئی بھی گھیراؤ کر کے حکومت کو گھر بھیجنے میں کامیاب نہیں ہوگا اور نہ یہ روایت ڈالنے دی جائے گی. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
بھارت نے امریکہ سے آنے والے سیاحوں کو ملک میں داخل ہونے کے لیے ویزا دینے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے. ویزا آن ارائیول کی تفصیلات وزیر اعظم مودی کے دورہ امریکہ سے پہلے طے کر لی جائیں گی. نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
وزیراعظم نریندر مودی کا دورہ امریکہ 26 ستمبر سے شروع ہو رہا ہے. اس موقع پر بھارت امریکی سیاحوں کو ویزا آن ارائیول کی سہولت دینے کی تجویز پر تیزی سے کام کر رہا ہے. امید ہے کہ اس کا اعلان مودی کے دورہ امریکہ کے دوران کیا جائے گا. حکومت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ وزارت داخلہ مودی کے دورے سے قبل وقت مقررہ کے اندر اس تجویز کو عملی شکل دینے میں مصروف ہے. اس نئی تجویز کے تحت امریکی سیاحوں کو بھارت پہنچتے ہی ویزا دیا جائے گا اور یہاں ان کے قیام کی مدت 30 دن ہوگی. شروع میں جنوری 2010 میں 5 ملکوں کے شہریوں کے لیے یہ اسکیم نافذ کی گئی تھی اور اب 11 ملکوں فن لینڈ، جاپان، لگزمبرگ، نیوزی لینڈ، سنگاپور، کمبوڈیا، ویتنام، فلپینز، لاؤس، میانمار، انڈونیشیا اور جنوبی کوریا کے شہریوں کو یہ سہولت حاصل ہے. تاہم امریکہ اور بھارت کے درمیان اسٹریٹجک رشتے ہونے کے باوجود ویزا آن ارائیول کی سہولت امریکی اور بھارتی شہریوں کو ایک دوسرے ملک میں حاصل نہیں ہے. ایک تخمینے کے مطابق اس وقت بھارت میں امریکی سیاحوں کی آمد 10 لاکھ تک ہے. یہ سہولت ان امریکی سیاحوں کو حاصل ہوگی جو یہاں رہائش پذیر نہ ہوں یا یہاں کام نہ کرتے ہوں اور صرف سیاحت کی غرض سے یا دوستوں رشتے داروں سے ملنے اور اتفاقیہ طور پر آنے کے خواہش مند ہوں. نریندر مودی امریکہ کا 5 روز کا دورہ کریں گے جس کے دوران وہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے. وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کے مطابق مودی جنرل اسمبلی سے ہندی میں خطاب کریں گے. اس کے بعد وہ واشنگٹن جائیں گے جہاں امریکی صدر براک اوباما سے دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کریں گے. اوباما ان کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کریں گے. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
نیٹو کے اعلیٰ فوجی کمانڈر کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ یوکرین کی حکومت اور روس نواز علیحدگی پسندوں کے درمیان بفر زون تشکیل کرنے کے سمجھوتے سے لڑائی کو کم کرنے میں مدد ملے گی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس وقت صورتحال یوکرین کے اندر موجود روسی فوجیوں کے لیے اچھی نہیں. نیٹو کے فوجی سربراہوں سے لتھوانیا میں بات چیت کے بعد امریکی فضائیہ کے جنرل فلپ بریڈ لاوا نے کہا کہ اس ماہ کے شروع میں جس فائر بندی کے سمجھوتے پر دستخط ہوئے تھے وہ محض نام نہاد ہے. انہوں نے حالیہ دنوں کے تشدد کا حوالہ دیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. اگرچہ نئے سمجھوتے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کشیدگی کم ہو جائے گی، تاہم باغیوں کے قبضے والے شہر ڈونیٹسک میں اسلحے کے ایک کارخانے میں دھماکے ہوئے اور میڈیا کی اطلاعات میں انہیں گولہ باری کا نتیجہ قرار دیا گیا. دھماکوں کے نتیجے میں وہاں آگ بھڑک اٹھی. ہڑتالوں اور جھڑپوں کے معاملے کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ مذاکرات کاروں کو ابھی اس تنازع کے سب سے مشکل پہلو پر بھی تبادلہ خیال کرنا ہے اور وہ باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں کو مستقبل میں دی جانے والی حیثیت سے متعلق ہے. اقوام متحدہ کے نمائندے نے کہا ہے کہ یمن کی حکومت شیعہ باغیوں کے ساتھ لڑائی ختم کرنے پر راضی ہو گئی ہے جو حالیہ دنوں میں شدت اختیار کر گئی. یمن اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے لیے یمن کے لیے خصوصی مشیر جمال بن عمار نے ہفتے کے روز کہا کہ اس سمجھوتے سے قومی ساجدھاری اور سلامتی اور استحکام کی بنیاد فراہم ہوگی. انہوں نے کہا کہ اس بحران کو حل کرنے کے لیے تمام فریقوں کے ساتھ بھرپور مشاورت کے بعد یہ سمجھوتا طے کیا گیا ہے.
لتجاوز المصالح الضيقة وتغليب المصلحة العليا.
اقوام متحدہ کے یمن کے لیے خصوصی نمائندے جمال بن عمر کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے جب محدود مفادات پر قابو پاتے ہوئے قومی سطح کے مفادات کو ترجیح دی جائے. نیشنل ڈائیلاگ کانفرنس کے نتائج کو لاگو کرنے کے لیے ذمہ داری سے کام کرنے کی ضرورت ہے اور تمام یمنی افراد نے جس پر اتفاق کیا ہے وہ نئی مملکت تشکیل دینا ضروری ہے. یہ سمجھوتا اس وقت طے پایا جب سرکاری سیکیورٹی کونسل نے دارالحکومت صنا کے کچھ حصوں میں کرفیو لاگو کر دیا تھا، جہاں باغیوں نے کہا کہ وہ سرکاری ویژن کی عمارت پر قبضہ کرے ہیں. شیعہ باغیوں نے حکومت تبدیل کر کے اقتصادی اصلاحات نافذ کرنے کے لیے ایک مہم کی قیادت کی. یمن میں سنی اکثریت والی حکومت نے ان کو ایران کے ایما پر لڑائی کا الزام دیا. ان کا کہنا تھا کہ اکثریتی شیعہ ایران بے اطمینانی کو ہوا دے رہا ہے. مصر میں سیکیورٹی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ قاہرہ کے ڈاؤن ٹاؤن میں ایک بم دھماکے میں دو پولیس لیفٹیننٹ کرنل ہلاک ہو گئے. یہ دھماکہ وزارت خارجہ کے قریب ہوا. حکام نے بتایا کہ دھماکے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے جس کا ہدف اتوار کے روز ایک پولیس چوکی تھی. کسی نے فوری طور پر ذمہ داری قبول نہیں کی. عسکریت پسندوں نے مصر میں بم دھماکوں اور فائرنگ کے واقعات میں اب تک درجنوں پولیس اہلکاروں کو ہلاک کیا ہے. امریکہ انسداد دہشت گردی کی کوششوں کی حمایت کے سلسلے میں مصر کو 10 اپاچی ہیلی کاپٹر فراہم کرے گا. امریکی وزیر دفاع چک ہیگل نے اپنے مصری ہم منصب سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے ہیلی کاپٹروں کی فراہمی کی تصدیق کی. امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ ہیگل اور مصر کے وزیر دفاع صادق صبوحی نے مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کی علاقائی سلامتی کی صورتحال اور امریکہ کی قیادت میں اتحاد کی طرف سے اسلامک اسٹیٹ کی جنگجوؤں سے نمٹنے کے بارے میں بھی بات کی تھی. ہیگل نے غزہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کرانے میں مصر کے کردار پر سبوہی کا شکریہ ادا کیا. دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کی پیش قدمی کی وجہ سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہزاروں شامی کرد پناہ کے لیے سرحد پار کر کے ترکی میں داخل ہو گئے. عرب میڈیا کے مطابق شدت پسندوں نے شام کے شمال مشرق میں کردوں کے 60 دیہاتوں پر قبضہ کر لیا ہے. ترکی کے نائب وزیر اعظم کے مطابق جمعے کو سرحد کا 30 کلومیٹر کا حصہ کھولے جانے کے بعد ہفتے تک 60,000 شامی کرد علاقے میں داخل ہو چکے تھے. ترکی نے کردوں کی نقل مکانی کے بعد اپنی سرحد ان کے لیے کھول دی تھی. یہ لوگ عین العرب نامی علاقے پر شدت پسندوں کے حملے کے پیش نظر وہاں سے منتقل ہونا شروع ہوئے تھے. دولت اسلامیہ کے شدت پسند اس شہر سے صرف 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں. برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا کہ تقریباً 300 کرد جنگجو دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کے حملے سے نمٹنے کے لیے ترکی سے شام میں داخل ہوئے ہیں. سیرا لون میں حکومت کی طرف سے لاگو پابندی ختم کر دی گئی ہے. 3 روز تک لوگوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت کی گئی تھی جس کا مقصد ایبولا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنا تھا, جس کی وجہ سے مغربی افریقہ میں 2600 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں. سیرا لون کے صدر نے حکم دیا تھا کہ قریب 60,00,000 افراد 3 روز تک اپنے گھروں میں ہی ٹھہریں تاکہ صحت کے شعبے میں کام کرنے والے ارکان متاثرہ افراد کی شناخت کریں اور دوسروں کو آگاہی دیں کہ خود کو کیوں کر محفوظ بنایا جا سکتا ہے. لوگوں کو الگ تھلگ کرنے کا فیصلہ ایبولا کے پھیلاؤ کی روک تھام اور اس پر قابو پانے کی کوشش تھا, لیکن اس پر نکتہ چینی کی گئی اور شکوک و شبہات کا اظہار ہوا. ایبولا کی وجہ سے 5,300 سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں. ان میں سے بیشتر لائبیریا, سیرا لیون اور گنی میں ہیں اور اس میں کمی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. نائجیریا اور سینیگال بھی اس سے متاثر ہوئے. امریکہ نے اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے $175 ملین فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے اور 3,000 فوجی علاقے میں بھیجے ہیں جو وہاں فیلڈ ہسپتال بنائیں گے اور لاجسٹک امداد فراہم کی جائے گی. مغربی افریقی ملک سیرا لیون کے دارالحکومت میں ایبولا وائرس سے متاثرہ افراد کی تلاش کے لیے 3 دن تک آمد و رفت پر پابندی کے آخری روز فری ٹاؤن کی سڑکیں ویرانی کا منظر پیش کرتی رہیں. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا, اس پابندی کا مقصد مہلک وائرس کے پھیلاؤ کو روکنا تھا. اس وبا سے اب تک 2600 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. اس کے تدارک کے لیے عالمی سطح پر کوششوں کا تقاضا ہے. جیف سیلڈن کی رپورٹ, انجم ہیرلڈ گل سے.
سیری لیون میں ہزاروں کی تعداد میں ہیلتھ ورکر گھر گھر جا کر لوگوں کو ایبولا وائرس سے بچنے کے طریقے بتا رہے ہیں اور اس وائرس سے متاثرہ مشتبہ افراد کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ علاج گاہوں پر آ کر اپنا علاج کروائیں. فری ٹاؤن کے ایک رہائشی محمد کونو کا کہنا ہے, جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہمارے اہل خانہ گھر پر ہی ہیں اور ہم ٹیم کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئے تاکہ ہم بہتر طور پر اس بیماری کے بارے میں جان سکیں. دارالحکومت فری ٹاؤن میں پولیس موٹر سائیکل سواروں کو روک کر ان سے باہر آنے کے لیے دیے جانے والے پاس وغیرہ چیک کر رہی ہے. فری ٹاؤن کی ایک اور شہری مریم بینگورا کا کہنا تھا, اور جب وہ لوگ اس ایبولا کے خلاف جنگ کر رہے ہیں تو ہماری دعا ہے کہ یہ ختم ہو جائے. ہم یہی دعا مانگ رہے ہیں. سیری لیون کے صدر ارنسٹ بائی کوروما نے ٹیلی ویژن پر اپنے خطاب میں سیری لیون کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ 3 روز تک گھروں سے باہر نہ نکلیں. ان کا کہنا تھا کہ غیر معمولی وقتوں میں غیر معمولی اقدامات اٹھائے جاتے ہیں. تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ مشق غیر مؤثر اور بد انتظامی کا سبب بن سکتی ہے. جواب میں صدر ارنسٹ نے ناقدین کے غیر مؤثر ہونے اور انتشار کا سبب بننے کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ آخری روز بھی گھروں پر رہیں. صدر کا کہنا تھا,
To overcome it, all of us must play our part.
اس پر قابو پانے کے لیے ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس پر قابو پانے کے لیے کوئی ایک بھی اپنا کردار ادا کرنے سے چوکتا ہے تو یہ آزمائش ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہر ایک کو یہ معلوم ہو کہ اس بیماری سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور دوسروں کو اس سے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ اس سال مغربی افریقہ میں ایبولا وائرس سے 2600 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 560 لوگ صرف سیرا لیون میں ہلاک ہوئے۔ اس ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقوام متحدہ نے گھانا میں یو این مشن فار ایبولا ایمرجنسی ریسپانس کا صدر دفتر قائم کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کا کہنا تھا کہ قائم کردہ مشن متاثرہ افراد کے علاج معالجے، بنیادی خدمات کی فراہمی کو یقینی بنانے، استحکام کو قائم رکھنے اور اس سے متاثر نہ ہونے والے ممالک کو اس سے بچائے رکھنے کے لیے سرگرمیوں کا لائحہ عمل فراہم کرے گا۔ مسٹر بان کا کہنا تھا کہ اس مشن کی امداد کا انحصار کلی طور پر اقوام متحدہ کے نظام پر ہوگا، خاص کر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی تکنیکی مہارت اس سلسلے میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مشن رکن ممالک، علاقائی تنظیموں اور سول سوسائٹی اور نجی شعبے سے قریبی تعاون رکھتے ہوئے کام کرے گا۔ انسداد ایبولا کے لیے کی جانے والی علاقائی مہم کو وسیع پیمانے پر پھیلے خدشات اور غلط معلومات کے پھیلاؤ کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے۔ صدر اوباما نے اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے 3000 فوجی جوان لائبیریا روانہ کرنے کا وعدہ کیا تھا، جن میں سے کچھ فوجی لائبیریا پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ صدر اوباما کا کہنا تھا، دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے۔ ناقدین خبردار کر رہے ہیں کہ دنیا کی طاقتور ترین فوج بھیجنے سے بھی یہ مسئلہ شاید حل نہ ہو۔ اس بارے میں لائبیریا سے حال ہی میں واپس آنے والے ڈاکٹر ایمینول ڈی ہارکوٹ کہتے ہیں، میرے خیال میں یہ سوچنا کہ امریکی فوج جیسا طاقتور اور منظم ادارہ بنیادی مسئلے یعنی لائبیریا کی حکومت، بین الاقوامی برادری اور لائبیریا کے عوام کے درمیان موجود پائے جانے والی خلیج کو پاٹنے جیسے بنیادی مسئلے کو حل کر لے گا تو یہ ایک خام خیالی ہوگی۔ کوئن یونیورسٹی آف میری لینڈ میں سینٹر فار ہیلتھ ایکویٹی سے منسلک سینڈرا کورٹس کہتی ہیں کہ ایک سبق دنیا کو جلد از جلد سیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے، وبائی امراض کی دنیا میں مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ کیا اس مرض کا پھیلاؤ دوبارہ ہوگا، اس کی جگہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کب ہوگا۔ دنیا میں یہ ایک اور آواز ہے جو جگا کر کہہ رہی ہے کہ ایبولا جیسی مہلک وبا پر جلد از جلد قابو پانے کی ضرورت ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پوپ فرانسس البانیا میں ہے۔ اٹلی سے باہر کسی یورپی ملک کا یہ ان کا پہلا دورہ ہے۔ دنیا میں ایک عرب رومن کیتھولکس کے لیڈر نے دارالحکومت ٹرانا میں مدر ٹریسا اسکوائر پر اجتماعی دعا کرائی۔ اپنے ایک روزہ دورے میں وہ البانیا کے صدر بوجار نشانی سے بھی ملاقات کر رہے ہیں، اور پروگرام کے مطابق یتیموں سے بھی ان کی ملاقات ہوگی۔ پوپ فرانسس نے البانیا جاتے ہوئے جہاز پر بتایا کہ اس چھوٹے سے ملک نے مختلف مذہبوں کے درمیان امن قائم کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ البانیا ایک اشتراکی ملک رہا ہے اور اب مسیحی اور مسلمان بقائے باہمی کا ایک مثالی نمونہ پیش کرتے ہیں۔ G20 گروپ کے ملکوں سے وزرائے خزانہ اور سینٹرل بینکوں کے گورنروں کا دو روزہ اجلاس کوئنز لینڈ آسٹریلیا میں ختم ہو گیا۔ دنیا کی 20 بڑی معیشتوں کے نمائندوں نے اتوار کے روز اپنے اختتام میں اجلاس میں گلوبل انفراسٹرکچر انیشیٹو کا اعلان کیا، جس کا مقصد کمزور پڑتی معیشتوں کو سنبھالا دینے کے لیے مختصر مدت کے لیے نجی سرمایہ کاری میں اضافہ کرتے ہوئے فعال قدم اٹھانا ہے۔ نمائندوں نے کثیر قومی کمپنیوں کی طرف سے ٹیکسوں سے بچنے کے لیے ٹیکس نظام کے نقائص سے فائدہ اٹھانے کے خلاف کڑی کارروائی پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ برسبین میں نومبر میں G20 لیڈروں کا سربراہ اجلاس ہوگا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
اور خبروں کے بعد پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ اور رپورٹیں۔ عظمیٰ باوانی ایک پاکستانی نژاد امریکی شہری ہیں، جنہوں نے مختلف شعبوں میں لوگوں کی فلاح کے لیے طاقت فاؤنڈیشن نامی تنظیم بنائی ہے۔ یہ تنظیم پاکستان میں بھی تعلیم اور خواتین کی بھلائی کے لیے سرگرم ہے۔ ہمارے ٹیلی ویژن پروگرام کے لیے شنالی سین نے ان سے گفتگو کی ہے۔ آئیے آپ کو اسی انٹرویو پر مبنی ایک رپورٹ سنواتے ہیں۔
उस्मा, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू वॉइस ऑफ अमेरिका. सबसे पहले ये बताइए कि आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ पैदा हुई, वेयर डिड यू ग्रो अप, अपने पेरेंट्स के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए.
मैं शिकागो में पैदा हुई थी, मेरे पेरेंट्स कराची से हैं. आई वॉज बोर्न एंड रेज्ड इन शिकागो. कुछ साल पहले मैं न्यू जर्सी मूव हुई हूँ.
तो ताकत फाउंडेशन के बारे में बताइए, व्हाट वाज द बर्थ ऑफ ताकत फाउंडेशन और आपका इन्वॉल्वमेंट कैसे हुआ?
ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स कराची से हैं, मेरी बहुत सारी फैमिली कराची में है. आई हैव बीन देयर, आई गो देयर, यू नो, ऑलमोस्ट एवरी फ्यू इयर्स.
मैं कराची में रही हूँ और हर चंद साल के बाद वहाँ जाती रहती हूँ. मुझे ख्याल आया कि उस इलाके से जहाँ से मेरा ताल्लुक है अपना रابطہ कायम रखना चाहिए. मैंने एक ऐसी तंजीम बनाने के बारे में सोचा जिसमें ज्यादातर मेरी ही उम्र के लोग हों और वो अपनी कम्युनिटी के लिए काम करें. मैं चाहती थी कि मुख्तलिफ बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले लोग इसमें शामिल होकर एक दूसरे की मदद करें. पाकिस्तानी अमूमन पाकिस्तानियों की मदद करते हैं, वो भारतीयों की मदद क्यों नहीं कर सकते? आखिर पाकिस्तानी अमरीकियों की मदद क्यों नहीं कर सकते? अफ्रीका के लोग जरूरतमंद बांग्लादेशियों की मदद क्यों नहीं कर सकते? इसलिए मैं चाहती हूँ कि तमाम लोग, खुसूसन नौजवान, आगे बढ़ें और दुनिया में हर जरूरतमंद की मदद करें. इस सिलसिले में रंग, नस्ल और मजहब को अलग रख दें. मैंने लोगों को इस मकसद की खातिर इकट्ठा करने के लिए एक फेसबुक पेज शुरू किया. ये लोगों तक पहुँचने का एक आसान तरीका है. मुझे इसमें बहुत कामयाबी हासिल हुई और इस तरह फंड इकट्ठे होने शुरू हुए.
Way to get word out without spending any money on anything, and alhamdulillah we received a lot of support, and so little by little the cost continued to grow from there.
Aapki organization dusri organization se kis tarah mukhtalif hai? Aap bahut acche kaam kar rahi hain, lekin ye dusron se kis tarah alag hai?
I think one of the things is the ability for everyone to come together to give back.
Pehli baat to ye hai ki hamari tanzeem rang, nasl, ilaqe aur aqeede se hatkar community ke liye kaam karti hai. और दूसरी सबसे अहम चीज जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगी ये है कि हमारी तंजीम के तमाम फंड्स लोगों पर खर्च किए जाते हैं.
ये बताइए कि जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के काम पर नजर डालती हैं, तो कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें देखकर आपको खुशी होती है कि इनसे सोसाइटी में वाकई चेंज आया है?
इब्तदाई तौर पर हमने इंडिया में ऐसी लड़कियों के लिए फंड इकट्ठा करने का सोचा जिनकी शादियां इसलिए नहीं हो पा रही थीं क्योंकि उनके घर वालों के पास रकम नहीं थी. मुझे फौरी तौर पर 5-6 लोगों की जानिब से पैगाम मिला कि हम आपकी किस तरह मदद कर सकते हैं, तो मुझे ये एहसास हुआ कि हम यकीनन ये काम कर सकते हैं. इसी तरह हम कराची में अपने एक पार्टनर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. हमारा पार्टनर कराची में कई स्कूल चला रहा है जो गरीब आबादियों में कायम है.
The one that we're most connected to is Campus 3 in Kachrakandi.
अगर आप इन इलाकों में जाएं तो आपको ऐसे बच्चे दिखाई देंगे जिन्होंने शायद कभी अपना मुंह भी नहीं धोया होगा, लेकिन अब वहाँ उनके लिए स्कूल की एक नई इमारत मौजूद है. वहाँ बच्चे अंग्रेजी और उर्दू पढ़ रहे हैं, मैथ के सवाल हल कर रहे हैं. ये बहुत अहम बात है.
Adding, subtracting numbers, it's unreal. And then we received pictures from the hospital we launched in Sierra Leone.
इसी तरह हमने सेरा लियोन में अस्पतालों के लिए काम किया. हमें वहाँ से तस्वीर आई हैं जिसमें उस पहली माँ की भी तस्वीर है जिसके बच्चे का जन्म हमारे अस्पताल में हुआ. इससे हमें बहुत खुशी होती है. इसी तरह हम घाना में भी बच्चों के लिए काम कर रहे हैं. जब आप इस किस्म की चीजें देखते हैं तो आपको ये एहसास होता है कि आप मुख्तलिफ तरीकों से लोगों की मदद कर रहे हैं.
आपका काम तो बहुत जबरदस्त है. अब आज से 5 या 10 साल बाद आप ताकत फाउंडेशन को कहाँ देखना चाहती हैं?
You know, a few years from now when we started, we were doing little projects here and there, you know, within our capacity.
चंद साल पहले जब हमने ये काम शुरू किया था तो हम अपने महदूद वसाइल की वजह से छोटी नौयत के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे, लेकिन अब लोगों के साथ काम करने के बाद हमें ये एहसास हुआ है कि हम जिंदगी संवारने में उनकी मदद कर सकते हैं. हमने कुछ लोगों की मदद करने की निस्बत ये बेहतर समझा कि पूरी कम्युनिटी के साथ 10 से 20 या 30 साल तक काम किया जाए. इस वक्त हम 3 कम्युनिटीज के लिए काम कर रहे हैं जिनमें से 1 कराची और 2 अफ्रीका में है. हम उन्हें आगे बढ़ने में मदद दे रहे हैं. इन कम्युनिटीज के लिए हम सिर्फ स्कूल और हेल्थ सेंटर ही नहीं चला रहे बल्कि उसमें खुराक और फार्मिंग के प्रोग्राम भी शामिल हैं. इसी तरह कई दूसरी चीजें भी हैं. हमारा ख्याल है कि 10 साल के अरसे में उनमें काफी तब्दीली आएगी. ये कम्युनिटीज ऐसे इलाकों में है जहाँ सड़कें नहीं है और आपको वहाँ जाने के लिए 3 घंटे तक साइकिल चलानी पड़ती है. हम ये देखना चाहते हैं कि 10 साल या इससे ज्यादा अरसे में वहाँ क्या तब्दीली आती है और इससे दूसरे किस तरह मुतासिर हो सकते हैं.
How we're impacting the whole community and how we're allowing the children to be able to leave and make influence and impact in other areas of the world.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسی کا ترجمان اداریہ. آئیے سنتے ہیں.
امریکی وزیر دفاع چک ہیگل نے تبلیسی کے ایک حالیہ دورے کے دوران امریکہ اور جارجیا کے درمیان دفاع کے شعبے میں قریبی شراکت داری کی ایک بار پھر توثیق کی ہے. یوکرین میں روسی جارحیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع ہیگل نے نیٹو میں جارجیا کی رکنیت کے لیے امریکی حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے امریکہ کی جانب سے جارجیا کی سیکیورٹی میں اضافے کے لیے ایک اہم پیکج کے لیے جس سے نیٹو کی توثیق حاصل ہے مدد کا بھی وعدہ کیا۔
The deepening ties between NATO and Georgia are especially important given the dangerous and irresponsible actions of President Putin.
وزیر دفاع نے کہا کہ صدر پوٹن کی جانب سے خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ اقدامات کے پیش نظر نیٹو اور جارجیا کے درمیان تعلقات بڑھانا خاص طور پر اہمیت رکھتے ہیں۔ مسٹر پیوٹن کی جانب سے کرائمیا کے غیر قانونی علاق جسے امریکہ تسلیم نہیں کرتا اور مشرقی یوکرین میں روس کی طرف سے جاری فوجی مہم سے علاقائی استحکام کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ نئے پیکج میں دفاعی صلاحیت میں اضافے کی کوششیں، مزید مشترکہ تربیتی مشقیں، مضبوط عسکری رابطے اور ایک دوسرے کے ساتھ ارتباط کی صلاحیت میں اضافہ شامل ہوں گے۔ جارجیا نیٹو کے ان 5 شراکت داروں میں شامل ہے جنہیں زیادہ مواقع حاصل کرنے کی حیثیت حاصل ہے۔ ان ملکوں کا اعلان ویلز میں ہونے والے نیٹو کے حالیہ سربراہی اجلاس میں کیا گیا تھا۔ وزیر دفاع ہیگل نے جارجیا کو کوسوو، عراق اور افغانستان میں اس کے کردار پر سراہتے ہوئے کہا کہ 10 سال تک شانہ بشانہ لڑائی کے دوران امریکہ کے ساتھ بتدریج جو دو طرفہ شراکت داری قائم ہوئی ہے وہ بھی جاری رہے گی۔ امریکہ جارجیا کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید بڑھانے کا ارادہ رکھتا ہے اور امریکی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ انہوں نے اور جارجیا کے وزیر دفاع نے دورے کے دوران امریکی ہیلی کاپٹروں کی فروخت پر بھی بات چیت کی ہے۔ امریکہ روس پر مسلسل زور دیتا ہے کہ وہ جارجیا کی سرحدوں سے اپنی فورسز کو پوری طرح سے نکال لے۔ امریکی وزیر دفاع ہیگل نے کہا کہ یہاں اور یوکرین میں روس کے اقدامات سے ایک دیرپا چیلنج لاحق ہے جسے امریکہ اور ہمارے اتحادی سنجیدگی سے لیتے ہیں، لیکن صدر پیوٹن کے اقدامات امریکہ اور جارجیا سمیت یورپ میں ہمارے ملکوں کو پہلے سے زیادہ قریب لانے کا سبب بھی بنے ہیں۔ وزیر دفاع ہیگل نے کہا کہ امریکہ اور جارجیا پرتشدد انتہا پسندی کے بڑھتے ہوئے خطرے کے مقابلے کے لیے بھی مل کر کام کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ نیٹو اور ہمارے شراکت داروں کے لیے تبدیلی لانے کا ایک اہم موقع ہے۔ اب اس کا انحصار ہم سب پر ہے کہ طاقت، اتحاد اور عزم مصمم کا ایک واضح پیغام بھیجیں اور اس پیغام کی باقاعدہ تائید و حمایت کریں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے میں ہوں نکہت امان۔
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارا زمان۔ ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں ایک نیا پروگرام صدائے جہاں،
جس میں آپ سنیں گے سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔ تو سننا نہ بھولیے گا صدائے جہاں، ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے۔
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکیں گے ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اور بھارت میں 7:30 بجے سے 7:30 بجے تک 12 گھنٹے کے لیے ان نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ ان نشریات میں آپ ہمارے مختلف پروگرام سنتے ہیں جن میں حالات حاضرہ کی رپورٹیں، تبصرے اور دوسرے مختلف پروگرام جو کال ان شوز بھی ہوتے ہیں، جن میں آپ ٹیلی فون کر کے براہ راست ہم سے بات کر سکتے ہیں، ہمارے ماہرین سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے، ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں ان پروگراموں کو آپ کے لیے ترتیب دینے کی کوشش کرتے رہیں۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ کے لیے پروگرام پیش کریں گے ان دا نیوز۔ آج کے پروگرام آپ کے لیے قمر عباس جعفری پیش کریں گے۔ یہ نیوز شو بہجت کو ختم کرنے کی اجازت دیجیے. ایڈیٹر شہناز عزیز تھیں, پروڈیوسر ندیم یعقوب اور انجینئر جان ڈریڈن. بہجت آپ سے اجازت چاہتے ہیں نیوز شو ختم کرنے کی, لیکن ابھی تھوڑی دیر کے بعد خبروں کے آغاز کی خبروں کا ایک تازہ بلٹن لیے گھنٹے کے آغاز پر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.